اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا ان میں سب سے اہم چیز اس واضح فرق کا متعین کرنا تھا جو کسی بھی شخص کو عقیدے کے اعتبار سے اللہ کا فرما بردار یا اللہ کا گناہگار ٹھہراتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں پر محنت فرمائی تھی ان میں سب سے اہم چیز جس میں کسی کی دو رائے نہیں ہو سکتی تھی اور جس پہ کوئی اجتہاد نہیں ہو سکتا تھا اور قیامت تک کے لیے اٹل حقائق جنہیں کہا جائے وہ عقائد تھے جو آپ نے امت کو سکھائے. احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی تفسیر میں ہزاروں مواقع ایسے ہیں جہاں مجتہدین نے اجتہاد کیا، کسی کے اجتہاد میں یہ بات آئی کہ نماز میں ہاتھ اٹھانے چاہیے، کسی کے اجتہاد میں آئی کہ نہیں اٹھانے چاہیے، کسی نے ان روایات کو ترجیح دی جو رفع یدین کے متعلق ہیں، کسی نے ان روایات کو ترجیح دی جو عدم رفع یدین کے متعلق ہیں. الغرض بیسیوں مسائل ایسے ہیں جس میں دونوں قسم کی آراء مل جائیں گی، مگر عقیدہ وہ چیز ہے جس کے متعلق کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اس پہ بھی اجتہاد ہونے لگے اور کوئی کہنے لگے کہ الیعوذ باللہ اللہ ایک ہیں یا دو. عقائد تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رہے اور اخلاقیات تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک ہی رہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے اپنی امت کو آ کے علیہ السلام یہ سکھایا ہو کہ حسد تمہارے لیے درست ہے اور پھر کسی نے آ کے کہہ دیا ہو کہ نہیں درست. عبادات بدلتی رہیں اور عقیدے کا بھی یہی حال ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ کسی نبی علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا ہو کہ تقدیر کا ماننا ضروری نہیں ہے اور پھر کسی نے آ کے بعد میں کہہ دیا ہو کہ نہیں نہیں ضروری. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے ایک آدھ برس قبل، جب مکہ مکرمہ فتح ہو چکا تھا، مدینہ طیبہ میں تھے آپ، ایک صاحب آئے اور نہایت اجلے اور سفید کپڑے پہنے گئے، لا یرا علیہ اثر السفر، کوئی سفر کے آثار ان صاحب پہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے ہمیں حیرت ہوئی کہ اگر یہ شخص سفر کر کے آ رہا ہے تو کپڑے میلے ہونے چاہیے تھے، اور اگر یہ یہیں کا ہے، کہیں سے سفر نہیں کیا، تو ہم تو گرد و پیش کے تمام لوگوں کو جانتے ہیں یہ کون ہے. اور نہایت سیاہ بال، گویا بھرپور جوانی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ نوجوان بڑے ادب سے بیٹھے، اور ایک روایت کے ترجمے کے مطابق ایک طرف اتنا ادب کہ وہ دوزانو ہوئے اور دوسری طرف دونوں ہاتھ آپ کے گھٹنوں پہ رکھ دیے. وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ کے گویا اتنی بے تکلفی. اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، مجھے یہ بتائیے ایمان کس چیز کا نام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بات بتائی کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دو، میری رسالت کی گواہی دو، تقدیر کو مانو، فرشتوں کو مانو، اور وہی چیزیں جو عام طور پہ ایمانیات کی کتابوں میں آتی ہیں اور آپ نے پڑھی ہوں گی. انہوں نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ یہ فرمائیے اسلام کس چیز کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں وہ ساری چیزیں ارشاد فرمائیں جو پانچ ستون، فائیو پلرز جنہیں آپ کہتے ہیں، کہ نماز، روزہ، حج، زکات اور شہادتیں، یہ ارشاد فرما دی. ایمان اور اسلام میں گویا فرق قائم کیا کہ ایمان عقیدے کا نام ہے اور اسلام ان اعمال کا جو اعمال انسان کرتا ہے. اسی وجہ سے ایک اور حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کر رہے تھے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک دوست کی سفارش کی اور کہا اللہ کے رسول، یہ میرے دوست ہیں اور انہیں بھی کچھ عنایت کریں. اور انہوں نے کہا واللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میرا یہ دوست پکا مومن ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مسلم یا سعد، یا سعد یہ کہہ کہ پکا مسلمان. انہوں نے پھر کہا مؤمنن، مومن ہے. آپ نے کہا او مسلم یا سعد، سعد یہ کہو کہ مسلمان. پھر انہوں نے تیسری مرتبہ فرمایا، آپ نے بھی تیسری مرتبہ فرمایا. اس حدیث کی شرح میں شراح اور محدثین کہتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے کہ ایمان تو در حقیقت وہ عقیدہ ہے جو انسان کے اندر ہے. اس لیے کسی شخص کے بارے میں حتمی اور یقینی بات کرنا کہ یہ تو خدا کی قسم مومن ہے، یہ تھوڑی سی مشکل بات. ظاہر کے اعمال کو دیکھ کر پھر حکم لگایا جاتا ہے، تو ظاہر کے اعمال اس کے مسلمانوں جیسے ہیں تو تم کہہ سکتے ہو کہ پکا مسلمان ہے، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج ہے، زکات ہے اور اعمال ہیں خیر کے، یہ سب تو صحیح ہے. مگر وہ جو دل کے اندر کی بات ہے، وہ بات پورے حتمی طریقے سے کہنا ذرا مشکل. اسی لیے تیسری جگہ یہ آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اعلان فرما دیا اور انہوں نے کہا لوگو نحن نحکم بالظواہر، ہمارے سامنے جو چیز ہوگی نا ہم اس کے مطابق عمل کریں گے، فتویٰ دیں گے، سزا دیں گے، انعام دیں گے، کچھ بھی جو ہمارے سامنے ظاہر آتا. واللہ اعلم بالسرائر، اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات تھی اور میں دل سے ایسا ویسا، وہ اللہ جائے، ہم ظاہر پہ ہی حکم لگا سکتے ہیں. اور اسی معنی میں وہ روایت بھی ہے جس میں آیا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے، اور بعض لوگوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا نام بھی لکھا ہے، کہ جب یہ آ رہے تھے مکہ فتح کرنے تو ایک آدمی نے ان سب لوگوں کو دیکھا، لشکر دیکھا، تو گھبرا گیا کہ اتنے لوگ، 8-10 ہزار کا مجمع. تو اس نے ان سب کو دیکھا اور اس نے کہا سبا تو، میں نے اپنا دین چھوڑ دیا. کہنا یہ چاہتا تھا کہ اسلم تو، میں نے اسلام قبول کیا، لیکن لفظ یہ کہہ گیا. تو انہوں نے کہا اچھا، اب جب فوج دیکھی ہے تو تم لوگوں کو ایمان یاد آ گیا، اور پہلے تم لوگ کیسے تھے ہمارے ساتھ؟ اور انہوں نے اس کا کام پورا کر دیا. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی جب وہ حرم میں تشریف فرما تھے، تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور جا کے ملتزم پہ دونوں ہاتھ رکھے اور کہا اللہم انی بری مما سنیا، اللہ یہ جو حرکت کی گئی ہے میں مکمل برات کا اظہار کرتا ہوں، اس میں میری کوئی رضامندی شامل نہیں، میری کوئی تعلیم ایسی نہیں. صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بات خفت مٹانے کو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، وہ کوئی دل سے تھوڑا ہی مسلمان ہوا تھا، وہ تو اوپر سے یہ کہہ رہا تھا لڑائی سے بچنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلا شققت قلبہ، اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ دل سے کہہ رہا ہے یا نہیں. اور پھر فرمایا خالد، اگر یہ اپنا کلمہ قیامت میں لے کے آ گیا اللہ کے حضور میں تمہارے سامنے، تو تم خدا کو کیا جواب دو؟ کہتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش آج مسلمان ہوا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جس چیز کا نام ہے وہ دل کے عقائد سے تعلق رکھتا ہے. ظاہر میں ایک شخص کے اعمال اسلام کے مطابق ہیں. پھر اس نے تیسرا سوال کیا اور کہا اللہ کے رسول قیامت کب آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیسا زبردست جواب ہے، یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ یہ فرمایا کہ جو سوال کر رہا ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے دونوں کا علم برابر. یعنی مراد یہ ہو گئی کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی اس مسئلے کو کسی سے پوچھیں گے تو سوال کرنے والے اور جواب دینے والے سب کا علم برابر. مل مسئول اعلم من السائل، عنہا اعلم من السائل. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کچھ علامتیں بتا دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتیں تم دیکھو گے، ستطاول فی البنیان، لوگ عمارتیں لمبی لمبی بنائیں گے. یہ نہیں فرمایا کہ چوڑائی میں، بلکہ فرمایا آسمان کی طرف طوالت میں بنائیں گے. اور آپ نے فرمایا بیوی کی اطاعت ایسی کی جائے گی جیسے بچہ ماں کی مانتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے جو لوگ دیہات میں ننگے پاؤں بکریاں چراتے تھے، وہ شہروں میں آ کے بڑی بڑی تجارتیں کریں گے. اور پھر مختلف علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں. انہوں نے سلام کیا پھر اٹھ کے چل پڑا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ آدمی ہے آخر کون. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم تو حیران ہیں. تو آپ نے فرمایا انہ جبریل، یہ جبریل امین تھے، آتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. ایک سوال رہ گیا ابھی. ہاں، تیسری چیز جو انہوں نے پوچھی تھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے احسان کس چیز کا نام؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالی کی ایسے ہی عبادت کی جائے کہ جیسے کہ اللہ تعالی کو تم دیکھ رہے ہو، ایسی عبادت خدا کی. یہ سلوک، احسان، تصوف، اسے کوئی نام آپ دے لیجئے، حدیث میں احسان آئے. تو اس سے معلوم ہوا کہ تین چیزوں کا مجموعہ اسلام یا ایمان ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا یہ جبریل امین تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو دین کا ایک پورشن تو وہ ہے جو عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور دین کا دوسرا حصہ وہ ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور دین کا تیسرا حصہ وہ ہے جو اندر کے اخلاص سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا کہ کسی انسان کا ایمان اندر سے کیا ہے اور کسی انسان کے اندر کتنا اخلاص ہے، بس قرائن بتاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب آخری جمعہ جو انہوں نے پڑھایا ہے مسجد نبوی میں، انہوں نے کہا لوگوں میں نے رات خواب دیکھا، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک پیالہ ہے اور مکھن سے بھرا ہوا ہے، اور ایک مرغا آیا، اس مرغے نے آ کے اس پیالے پر چونچ ماری دو مرتبہ، اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن بہ گیا۔ اور پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں سمجھتا ہوں یہ میری شہادت، اور مرغ عام طور پہ عجم میں پایا جاتا ہے، عربوں میں نہیں، تو کوئی عجمی آدمی آئے گا اور مجھے مارے گا اور میری شہادت اس سے ہو جائے گی، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد یہ یہ کام کرنا۔ پھر لمبی بات ارشاد فرمائی، حدیث آئی ہے پوری صحیح بخاری میں۔ تو بعد میں کسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، اچھا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شکایت یا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اس نے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، فیروز نے، اس نے کہا یہ مجھ سے بہت کام لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیا کیا کام جانتے؟ اس کا فلاں کام، شیشے کا بھی، اینٹوں کا بھی، چنائی کا بھی، اور مختلف کام، لوہے کا۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو جو شخص اتنے کام جانتا ہو مدینہ منورہ میں، اس کے لیے جتنے پیسے یہ تم سے کہتے ہیں بہت تھوڑی رقم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مزدوری بہت زیادہ ہے مدینہ منورہ۔ اور پھر اس سے کہا کہ اگر تم مناسب سمجھو تو ہماری ایک چکی خراب ہو گئی ہے آٹا پیسنے کی، اسے تم ٹھیک کر دو، اس کی اجرت طے کر دو۔ تو اس نے کہا میں امیر المومنین ایسی چکی لگاؤں گا اب جو قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کے وہ چلا گیا غصے میں۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے سنا ہے کیا کہا؟ فرمایا ہاں۔ ان کا آپ سمجھے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو ان کا اسے کم سے کم قید ہی کر دیں، یہ آپ کو دھمکی دے کے کیا ہے شہادت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اس نے مجھے ہی مارنا ہے اور طے شدہ بات اگر یہی ہے تو سبحان اللہ، کوئی مقتول اپنے قاتل کو کیسے قید میں ڈال دے؟ تو جو ظاہر کی چیز تھی انہوں نے وہی کہی کہ ظاہر میں سکھ دھمکی دی ہے بس، اندر کسی کے کیا ہے کہ اللہ جانے، اخلاص کسی انسان میں کتنا ہے قرائن زیادہ سے زیادہ بتا سکتے ہیں، ایمان عقیدہ اندر کا کیا ہے یہ بس جو ظاہر کرتا ہے وہی ہے، ہمیں نہیں معلوم اندر کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کی جو بات بتلائی ہے، اسی حدیث کا سب سے پہلا ٹکڑا کہ آپ نے عقائد میں مختلف چیزیں گنوائیں، در حقیقت عقیدہ ہی ہے جو اسلام اور کفر میں تمیز پیدا کرتا ہے۔ دو قومیں، دو ملتیں اور دو نظریات جب جدا ہوتے ہیں تو اس کی بنیاد اعمال بعد میں بنتے ہیں، پہلے عقیدہ بنتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس تک جس چیز پہ محنت فرمائی ہے وہ بنیادی طور پہ عقیدہ ہی تھا۔ نماز جو اتنا اہم رکن تھا بعد میں فرض ہوا، معراج میں جا کے، اور معراج کب ہوئی ہے؟ ہجرت سے 2 برس، ایسے 1.5 برس پہلے۔ پھر اس کے بعد باقی احکامات آتے چلے گئے، کچھ احکام پہلے آئے تھے مگر ان پہ عمل نہیں تھا، مثلا جمعہ فرض ہو گیا تھا مکہ مکرمہ میں، لیکن جمعہ پڑھا تو نہیں جا سکتا تھا، وہ تو ایسا فریضہ ہے جمعہ کا جسے امت نے پہلے قائم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد. اہل مدینہ جمعہ پڑھنے لگے تھے، مدینہ منورہ میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا وہ جماعت کرتے تھے، مکہ مکرمہ میں نہیں ہو سکتی تھی، لوگوں کا اکٹھ مجمع گروہ جمع ہوتا، وہ تو انفرادی حیثیت سے جو اسلام قبول کر رہے تھے انہی کا جینا دوبھر تھا، کہاں یہ کہ ایک مجمع ہوتا اور لوگ جمع ہوتے. اس عقیدے ہی کی بنیاد پہ ساری باتیں آگے کو چلی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جو جہاد کیا ہے وہ عقیدے ہی کی بنیاد. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مخالفین سے، خاص طور پہ خوارج سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو مسئلہ پیش آیا ہے وہ عقیدے ہی کی بنیاد پہ پیش آیا، کہ خوارج کا ایک پورا گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیدا ہو گیا اور انہوں نے دونوں طرف اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی مظلوم شخصیت، کہ دونوں طرف ان کے چاہنے والے، انہوں نے بھی انہیں اپنے مقام سے بہت آگے بڑھا دی، اور ان سے نفرت کرنے والے علیہ اعوذ باللہ تھے ہی گمر. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ جب عراق جا رہے تھے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر، تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودی عالم تھے پھر صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے انہیں روکا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ عراق جانا آپ کا اچھا نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق کے بارے میں کہا تھا کہ تمہاری شہادت وہاں ہو جائے. بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے کہ ایک شخص کو پتا ہو کہ وہاں جا کر شکست بھی پیش آ جائے گی، شہادت بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے باوجود وہ جس چیز کو حق سمجھتا ہے اس کے لیے وہ کام کرے اور قربانی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ بھی فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ علی تم ایسے آدمی ہو، لا یحبہ الا مومن، جس سے سوائے مومن کے کسی کو محبت نہیں ہوگی، اور جس سے سوائے کافر کے کسی، سوائے منافق کے کسی کو نفرت نہیں ہوگی. اور یہی بات صحابہ رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کے بارے میں کی، وہ کہتے تھے کہ کنا نعرف المنافقین، منافقین کا پتہ چل جاتا تھا ہمیں اس طرح سے کہ جو عمر یا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا کرتا. ایک جگہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہی آیا ہے کہ منافق بس ہمارے زمانے میں وہی تھا جو عمر کو برا کہتا تھا، اور جو ان سے محبت رکھتا تھا وہ مومن تھا. ہوتا ہے یہ ہر زمانے میں، خدا کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو آزمائش بن جاتے ہیں لوگوں کی، اور فتنہ جس چیز کو کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں نا پرکھنے کو، قرآن میں آیا ہے کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی اس کے ذریعے تمہاری جانچ ہو جائے گی. فتنہ اس معنی میں نہیں کوئی فساد کی چیز، مطلب یہ کہ تمہاری جانچ ہوگی، پڑتال ہوگی، پرکھ ہوگی، امتحان ہوگا، کسوٹی ہے، اس پر چڑھ کے پھر پتا چلے گا کہ کس چیز میں کتنی ملاوٹ ہے، کون سی چیز خالص. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسے ہی تھا کہ ان سے محبت تھی یہ گروہ کو، اور اتنی شدید کہ اس محبت کے رنگ میں کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اپنے گھر سے نکلے تو کئی آدمی کھڑے تھے، انہوں نے کہا آپ تو خدا ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے یہ جملہ تم لوگوں سے آئندہ سنا تو میں سختی سے پیش آؤں گا، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. تنیم المومنین، آپ تو خدا ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگ کا حکم دیا اور کہا ان لوگوں کو آگ میں ڈال دو تاکہ کسی کی ہمت نہ پڑے آئندہ اس شرک کی. تو وہ جس کو اشارہ ہوتا تھا یا جس کے پر سزا نافذ ہوتی تھی وہ آگ میں کودتا بھی تھا اور کہتا تھا ما یعذب النار الا رب النار، آگ کا عذاب تو بس وہی دے سکتا ہے جو آگ کا بھی پروردگار، اس کا بھی خدا. یہ وہ بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہی تھی کہ علی تم سے ایک گروہ تو وہ برباد ہو جائے گا جو بہت شدید محبت کرتے تھے، اور ایک گروہ وہ برباد ہو جائے گا جو تم سے نفرت کریں گے. ذوالقرنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے، کیونکہ ان کے چہرے پہ دو زخم آ گئے تھے، ایک جب وہ خندق میں اترے عمر بن عبد ود کو مارنے کے لیے تو وہ 1000 آدمیوں کے برابر ایک آدمی سمجھا جاتا تھا. اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نہ کرو، نہ لڑو میرے ساتھ، مطلب تم ابھی 25 برس کے جوان ہو، تمہارا اور میرا کیا مقابلہ ہے، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا. ان کا میں تو تمہیں مارنا چاہتا ہوں. تو انہیں غصہ آ گیا. لڑائی ہوئی جب تو ایک وار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیشانی پہ لگا اور اس کا نشان، اور ایک ہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قاتل کو پکڑا تھا تو اس نے خنجر لے کے سامنے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے. جب انہوں نے پکڑا ہے تو اس نے ان کی پیشانی پہ خنجر مارا. یہ دوسرا زخم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہ تھا. تو جس چیز پر قتل کی سزا ہوئی لوگوں اور جس چیز پہ لوگ الگ ہوئے ہیں وہ یہی کہ علی رضی اللہ عنہ کا میں خدا نہیں ہوں بھائی، یہ عقیدے کی بات. اور ان کے مخالفین دوسری طرف انہوں نے کہا اتنی شدت سے کہ ان کے منہ پہ کہتے تھے کہ تم کافر ہو علی رضی اللہ. اسی لیے آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے اس کے بعد آپ سے بات ہو سکے نہ ہو سکے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حدیث کی کتابوں میں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اتنے فضائل آئے ہیں، اتنے فضائل آئے ہیں، اتنی روایات آئی ہیں، یہاں تک کہ امام احمد ابن حنبل جو صاحب مذہب ہیں، حنبلی فقہ کے بانی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا کہ حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اتنی روایات میرے پاس ہیں کہ اگر یہ طے نہ ہو چکا ہوتا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے تو میں انہیں افضل مانتا. کیا وجہ؟ وجہ اس کی یہ ہے جو لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور بہت سے لوگوں نے، کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو چیز عقیدے میں پیش آئی ہے وہ ان سے پہلے تینوں خلفاء کو پیش نہیں آئی. کسی نے تینوں خلفاء میں سے کسی کو نہیں کہا کہ آپ کافر، نہ کسی نے لڑائی کی نہ جنگ کی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ تو بہت آخر پہ خلافت کے ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی لوگ ان کو صاف کہتے تھے کہ علی اعوذ باللہ تم کافر. تو جب لوگوں نے کہا یہ کافر ہے، ظالم ہے، ایسا ہے ایسا ہے، تو جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ زندہ تھے نا، انہوں نے کہا اب تو حق بات کرنے کا موقع آ گیا، ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے اس موقع پہ. جو مصر میں تھا اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت اسے پتا تھی اس نے بیان کی، جو شام میں تھا انہوں نے وہاں بیان کی، جو دمشق میں تھے انہوں نے وہاں بیان کی، جو حرمین شریفین میں تھے انہوں نے یہاں بیان کی. ہر ایک کے پاس جتنا جتنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق اچھائی کا پہلو تھا انہوں نے سب بیان کیے، اس وجہ سے احادیث زیادہ ہو. یہ وجہ ہے بنیادی طور. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسری جماعت جس نے کافر کہا، جنہوں نے شہید کر دیا، عملاً آپ اس آدمی کا حال دیکھیے، حد یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا والد کی شہادت کے بعد اس ظالم کو دیکھنے جس نے والد کو شہید کیا تھا، تو میں نے اسے کہا کہ ہم بھی تمہیں قتل کریں گے قصاص بدلے میں. اسے کہا کرو کوئی پرواہ نہیں. ہم نے کہا تم نے ظلم کیا، اسے کہا میں حق پہ تھا، علی اعوذ باللہ یہ کافر تھا. مارنا چاہیے تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جتنی باتیں کی اس نے اتنی جواب دی. جب میں نے اسے کہا تمہاری میں زبان کھینچ لوں گا اس کا رنگ اڑ گیا. اس نے کہا حسن یہ نہ کرنا. کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا تو میں نے پوچھا کیوں. اس نے کہا حسن زبان کھینچ لو گے تو قرآن کیسے پڑھوں, قرآن کے بغیر بھی کوئی زندگی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتنا زبردست قاری تھا کہ جتنے دن بھی ہم نے اسے رکھا بس قرآن ہی پڑھتا. یہ ہے شیطان کا دھوکہ کہ کبھی کبھی وہ ایک چھوٹی سی نیکی کو دوسرے کی نظر میں اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ آدمی سمجھتا ہے بس اس کے علاوہ تو دین ہے ہی نہیں. اور اتنا بڑا گناہ کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا, صحابی رضی اللہ عنہ کو, اس پہ نظر نہیں, اس پہ نظر ہے کہ زبان نکل گئی تو قرآن کیسے پڑھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہی بحث تھی کہ عقیدہ کس کا کیا ہے. انہوں نے اپنے عقائد کا صاف اظہار کیا کہ میرا عقیدہ یہ ہے اور اس کے مطابق یوں چلنا چاہیے. یہی بات حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پیش آئی تھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عقیدے ہی کے مسئلے پہ بات کی. سب سے پہلا امت کا اجماع. اب دیکھیے نبوت کی حیثیت یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کیا ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا ہے, بیسیوں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا ہے, امام ابو حنیفہ, مالک, شافعی, احمد رحمہ اللہ, ساری امت میں بڑے بڑے اقابر نے اجتہاد کیا ہے. نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں فرق یہ ہے کہ نبی سے اجتہاد میں اگر لغزش ہو جائے تو وہی گوارا نہیں کرتی, فوراً وہی نازل ہو جاتی ہے کہ نہیں. اس لیے کہ آپ کا اجتہاد کے اعتبار سے لغزش کرنا امت کے لیے تو حجت بن جائے گا, امت کے لیے تو قانون بن جائے گا. اور غیر نبی چاہے وہ سیدنا عمر اور علی رضی اللہ عنہما ہی کیوں نہ, ان پہ وہی تو نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا ایک معاملے میں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ حد جاری کرو. ایک عورت کا مسئلہ تھا, وہ امید سے تھی, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا تو فوراً آئے. ان کا امیر المومنین اس عورت پہ تو حد جاری کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے گناہ ہے, مگر جس بچے نے ابھی جنم لینا ہے اس پر حد کا تو کوئی معنی نہیں ہے, اس پہ تو آپ کا کوئی اختیار نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور ایک ایسی چیز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ابو الحسن نہ ہوتے تو عمر خطا کھا جاتا. یہ اجتہاد کی بات تھی ساری. تو نبی کی معصومیت اس کے عصمت لوازمات نبوت میں سے کہ اسے اجتہاد میں بھی اگر لغزش ہو جائے تو اس پہ بھی خدا قائم نہیں رہنے دیتا. قرآن پاک میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے پانچ مثالیں اس کی ہیں. مثلا ایک مثال دے دیتے ہیں, غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی منافق آیا اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دے دیں مدینہ منورہ میں رہ جاؤں, یہاں باغات میں کام ہے, گھر میں کوئی نہیں, اکیلا ہوں, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا رہ جاؤ. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتے وقت یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, یعنی سارے مدینہ منورہ میں جہاد سے سوائے منافقین کے یا عورتوں بچوں کے اور تو کوئی رہ نہیں گیا, تو مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تم جانتے ہو تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون علیہ السلام تھے, سوائے اس کے کہ نبوت میرے بعد نہیں. یہ حدیث متواتر ہے. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پہ کچھ جرح کی ہے مگر ان کی بات کوئی نہیں, کوئی لکھے جانے سننے کے نہ سنانے کے. یہ حدیث متواتر احادیث میں سے ہے, یعنی 10 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. تو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی لوگوں کو رہنے کی مدینہ منورہ میں. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی, اللہ نے فرمایا عف اللہ عن کلمہ اذنت لہم, اللہ آپ کو معاف کرے کیوں آپ نے اجازت دے دی ان لوگوں کو رہنے, یعنی اجازت نہ دیتے تو پتہ چل جاتا کہ اب کون مومن ہے کون منافق ہے, کون آپ کا حکم مانتا ہے کون نہیں مانتا. آپ نے اجازت نہیں دی تو پھر ساتھ چلنا چاہیے, اگر اس کے باوجود رہتا ہے تو پھر منافق ہی. لفظ دیکھیے عف اللہ عن کا, اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر کرے, لما اذنت لهم, آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دی. اس کی تفسیر جو بھی جن لوگوں نے کی ہے, مگر اس پہ عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر تفسیر اس کی کوئی نہیں کر سکتا. تفسیر کیا ہے؟ محبت کا رنگ کہیے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو پڑھا, پھر کہنے لگے لوگوں تم نے کوئی ایسا محبوب بھی دیکھا ہے کہ جس سے محبت ہو اور پھر اس کسی سے جس سے محبت ہو اس سے کچھ لغزش ہو جائے اور وہ اس پہ عتاب سے پہلے معافی کا اعلان کر. انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ آپ نے کیوں اجازت دی ہے اللہ آپ کو معاف کرے, بلکہ پہلے کہا اللہ آپ کو معاف کرے پھر کہا اجازت کیوں دی تھی. یہ بات محبت سے ہی سمجھ میں آ سکتی. تو معصومیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی طور پر لغزش ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی نازل کی. دو یہ مواقع تو سورہ توبہ میں ہی ہیں, تین اور بھی ہیں. اور غیر نبی وہ کچھ کرے اجتہاد میں, اگر وہ اہل ہے تو اسے اجتہاد کی خطا پر ایک ثواب مل سکتا ہے, وہی تو نازل نہیں ہوگی. تو جو بات عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جس طرح نبوت معصوم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن تجتمع امتی علی الضلالہ, میری امت ساری مل کے کوئی فیصلہ کر دے تو یہ کبھی بھی گمراہی کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے امت کو مجموعی اعتبار سے بھی عصمت حاصل ہے, معصوم ہونے کی سند حاصل ہے اس حدیث سے کہ پوری امت, جتنے فقہا ہیں امت کے, جتنے مجتہدین ہیں, سب کے سب کسی چیز پہ متفق ہو جائیں. اب کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے جی نہیں اسے نہیں مانتے تو گمراہی ہے, نہیں ہو سکتا. قیامت تک کس امت میں چلنا تھا, نئے سے نئے حالات پیش آنے تھے. تو پوری امت جو صحابہ رضی اللہ عنہ پہ مشتمل تھی, ان کا پہلا اجماع, پہلا فیصلہ جس میں سب کے سب شریک تھے, کوئی اس میں سے پیچھے نہیں رہا, وہ اس بکر رضی اللہ عنہ کی خلافتی کا فیصلہ. صحیفہ بنی سعدہ میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت ہوئی ہے اور وہ حقیقی معنی میں خلیفہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. امن آمن الناس بر مولائم, وہ میرے مولا میرے آقا پہ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ. اقبال نے کہا ہے نا ایک جگہ, آمن الناس بر مولائم. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے انعقاد کے بعد دوسرا اجماع جو پوری امت کا متفقہ فیصلہ تھا, وہ مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد. اس موقع پہ جن لوگوں نے بھی بات کی حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے, وہ کون بات کر سکتا تھا ان کے سامنے. حضرت بکر رضی اللہ عنہ اتنی نرم طبیعت کے تھے کہ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ لا یملک عینیہ اذا قرئ علیہ القرآن, جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ قابو نہیں رکھ سکتے تھے اپنی آنکھوں, یعنی رو دیتے تھے. مسجد نبی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے, تہجد کا وقت ہے, حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم آہستہ مانگ رہے ہو دعا, تو انہوں نے کہا کہ جس سے مانگ رہا ہوں اسی کو تو بس سنانا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم کیوں اونچا پڑھ رہے ہو, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول تاکہ منافقوں کی بھی آنکھ کھلے, وہ بھی سمجھیں کہ اللہ کی کتاب ہے پڑھنا چاہیے. رنگ ہے نا, سب صحیح, یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح. نظر وسیع ہونی چاہیے, اور نظر میں وسعت آ جائے تو اعتراضات کم ہو جاتے ہیں, اور نظر جتنی تنگ ہوتی چلی جائے اعتراضات کا ایک لایانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی اسی موضوع پہ، عقیدے ہی کی بات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور وہ اس سے متفق تھے کہ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد، البتہ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بھی رہنے دیجیے، اتنے محاذ کھل جائیں گے. تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو ضرور لڑوں گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ عمر، کفر کے معاملے میں، کفر کے دور میں تم اتنے سخت تھے، اسلام لا کے اتنے نرم ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں شرح اللہ صدری، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس بات سے سینہ میرا کھل گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ انہو علی الحق، یہ حق پر، حق میں خود ایک طاقت ہے. سچائی کے ساتھ جب کوئی شخص بات کرتا ہے تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ زکوٰۃ کے معاملے میں گفتگو ہوئی ہے، مگر مسلمہ کذاب کے بارے میں کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک حرف نہیں کہا کہ ہم نے نہیں لڑنا یا جہاد نہیں ہوگا یا یہ یا وہ. انہوں نے کہا سب کا مجموعی طور پہ اتفاق تھا، اس بات پر اجماع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے. اور یہ خود آپ کی حیات نہیں پیش آ گیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ دو کنگن سونے کے میرے ہاتھ پر رکھے گئے، اور مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ آپ پھونک دیجئے. تو میں نے جب پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن گر گئے زمین پہ. تو لوگوں نے پوچھا آپ اس کی کیا تعبیر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا میرا خیال ہے کہ دو شخص، دو آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور پھر وہ مٹ جائیں گے. اور کچھ ہی دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط ملا اسود کا، اس نے کہا کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ خدا نے مجھے بھی نبوت دی. اور مسلمہ کذاب کا خط ملا، اس نے کہا آپ کو اطلاع ہو گئی ہوگی کہ خدا نے مجھے بھی نبوت دی ہے، لہذا آپ پوری سلطنت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، آدھا مجھے دے دیں آدھا آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں قتل کروا دیتا، تم کیوں لے کے آئے ہو یہ خط. یہی شخص جو خط لے کے آیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو نظر آ گیا، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں اب بھی مسلمہ کو نبی مانتا ہوں. تو وہ لے گئے کورٹ میں اور کہا اس کا عقیدہ سنو. تو پوچھا گیا تو اس نے کہا آپ لوگ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، امان دی تھی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا. لست یوم اذن مرسلا، اور آج کے دن تو تم قاصد نہیں ہو، ابھی تو تم شہری ہو اس مملکت کی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قاضی کو کہا کہ اس کا فیصلہ کیا جائے، وہی جو ارتداد کی سزا کی نافذ ہو. تو اجماع امت کا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد سب سے زیادہ جس چیز پہ ہوا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، اور وہ بنیادی عقیدہ ہے، وہ کوئی کھیل کی بات نہیں ہے. علیہ باللہ اتنے حساس ہیں فقہا اور مجتہدین اس معاملے میں کہ وہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے اس سے کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے معجزے کا مطالبہ کیوں کیا؟ اگر اس لیے کیا ہے کہ تمہارا خیال ہے نبوت جاری ہے تو یہ خود معجزے کا مطالبہ کرنا بھی کفر ہے، تم بھی اسی کے ساتھ. اور اگر اس لیے کیا کہ معجزہ تو یہ دکھا نہیں سکے گا، شرمندہ ہوگا اور رسوا ہوگا، تو پھر ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو عقائد کسی مسلمان کے ہونے چاہیے ان میں بنیادی عقیدہ ایک ختم نبوت کا بھی ہے. اگر موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس پہ تفصیل سے بات کریں.